وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگه محمد و آل محمد. محمد آل محمد و عجل ترجم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں دین کی نعمت نصیب فرمائی ہے، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور اس خدا کا ہمیشہ کی طرح انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت ان کے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ان نعمتوں کے صدقے میں مرتے دموں تک ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. انشاءاللہ اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت نصیب فرما. خدا اسی دنیا کے اندر ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت امام کے حضور ادا احترام، نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے انسان کو جو صلاحیتیں نصیب فرمائی ہیں ان صلاحیتوں میں سب سے بڑی صلاحیت اس کے عقل کی سعادت ہے، اور اس کے سوچنے سمجھنے کا معیار ہے جو خدا تعالیٰ نے نصیب کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا جو نعمتیں نصیب کرتا ہے ان کو استعمال کرنے والا اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے. تو خدا نے زندگی دی ہے، کوئی انسان اس زندگی کو استعمال کر سکتا ہے ظلم کے اندر، جیسے فرعون نے کیا، نمرود نے کیا. کوئی انسان اسی زندگی کو استعمال کر سکتا ہے اپنے کمال کے لیے، اور وہ درجات حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے خلق فرمایا. مثلا جیسے سب ذکر کریں گے حضرت سلمان فارسی کی زندگی، بابرکت، مفید، اللہ کی دیوی نعمتوں کو استعمال کر کے کمالات تک پہنچنے والی زندگی. اب یہ ہم لوگوں کے سامنے باقی رہ جاتا ہے یہ سوال کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں کہ ہم ایک مفید زندگی گزار سکیں، ایک مؤثر زندگی گزار سکیں. اب مفید و مؤثر زندگی ہے کیا؟ پہلے تو اس کے سٹینڈرڈز طے ہو جائیں. تو بہت تیزی سے اس کو گزارتے ہوئے پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی میراث کیا ہے، اور اس میراث میں ایک کا ذکر ہوا تقویٰ، اور آج انشاءاللہ اس تقویٰ کے حصول میں کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، کیا اس میں رکاوٹیں، اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ انسان کی زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہوں، اس کے کس چیز پہ کام کرنا ہے، کس چیز پہ کام نہیں کرنا ہے، کیا چیز کامیابی ہے، کیا چیز ناکامی ہے. جب ایک انسان ایک گاڑی بھی لینے جاتا ہے تو اس بات کے اوپر غور کرتا ہے کہ اچھی گاڑی لے، تو زندگی کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتا کہ اچھی زندگی کون سی ہے، اور اس کے نظریات، اس کے خیالات، ان کے الفاظ اور اس کے اعمال، تین لیولز ہو سکتے ہیں انسان کے اندر. ایک ہوتے ہیں آئیڈیاز، ایک ہوتے ہیں اس کے الفاظ، اور ایک ہوتے ہیں اس کے اعمال جو وہ انجام دے رہا ہوتا ہے. ان تینوں میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. مثلا اگر میں ذہن میں سوچوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور زبان سے کہوں کہ اس کا بندہ ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عمل ساتھ دے یا نہ دے؟ عمل بھی ساتھ دے، ورنہ ذہن میں سوچنا، لفظ سے کہنا، اس کا کیا مطلب ہے جبکہ عمل ساتھ نہیں دے رہا؟ یہ تو بہت آسان ہو گیا. دوسرا مسئلہ جس کو ابھی میں نے عرض کیا ذرا سا، وہ یہ کہ بھئی زندگی میں کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے؟ شاید انسان نے جو سب سے اہم سوال اپنی زندگی میں سوچا ہوتا ہے وہ یہ سوال ہے کہ بہت ساری چیزیں روٹین میں چل رہی ہیں، میں اور آپ کسی کے ماننے والے ہیں، کسی کے مخالف ہیں، کسی کی دوستی ہے، کسی کی دشمنی ہے، کچھ کام آپ نے زندگی میں فیصلے کیے ہیں، یہاں آ گئے، وہاں چلے گئے، یہ جاب کر لی، وہ بزنس کر لیا، کور ایشو کیا ہے؟ کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ ناکام زندگی کسے کہتے ہیں؟ تو بہت ساری وہ چیزیں جس کے خاطر میں اور آپ زندگی میں سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اگر آپ تھیوری کے اندر اس کو جا کر ایویلویٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. جو میں ابھی تک فیل کر پاتا ہوں، ہم لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا حصہ، ہماری بہت زیادہ ریسورسز اس پہ گزرتی ہیں کہ ہم نے ایک گھر کی اونرشپ بنانی ہے. میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس بات کی پلاننگ پر، اس کی تیاری کے اوپر، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے پر گزر جاتا ہے کہ وہ ایک گھر کے مالک کیسے بنیں گے. صحیح. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، گھر کا مالک ہونا تو بری بات نہیں ہے، آپ ایک نہیں 50 گھروں کے مالک بن جائیے، کم سے کم انشاءاللہ کہنے شاید کچھ کر ہی دیکھو گا. یعنی آپ کے خیال میں 50 گھروں کا مالک ہونا اتنا امپاسبل ہو گیا ہے کہ کوئی انشاءاللہ بھی کہنے کو تیار. اللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. تو جناب علی بھائی اتنی پلاننگ کر رہے ہیں کہ مثلا ایک گھر کے مالک ہو جائیں، 5 گھر کے مالک ہو جائیں، نہیں 50 گھروں کے مالک ہو جائیں. اچھا بھائی، یہ 50 گھر کے بھی مالک ہو گئے، اللہ کے نظام میں اس کی ورتھ کیا ہے؟ اٹ سیلف کوئی ورتھ نہیں. 50 گھروں کے مالک نہیں ہو، آپ ایسا کریں، آپ جو ایجپٹ کے پیرامڈس ہیں ان میں سے کسی ایک کے مالک ہو جائیں. ویلیو کیا ہے؟ مٹی کا اور آج کل کے زمانے میں لوہے اور سیمنٹ کا ایک ڈھیر ہے جس کا آپ کی سعادت اور شقاوت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، انڈائریکٹلی شاید لنک ہو جائے گا، ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں. تو کم سے کم اس کلیئرٹی تک تو ہوں کہ بھائی یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ نے گھر بنا لیا، ایک نہیں بنا 50 بنا، ایک گھر نہیں بنا ایک کالونی بنا لیں، کالونی نہیں بنا ایک پورا شہر بنا لیں، اٹ سیلف کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے اس میں. اب یہ کانسیپٹ میں کلیئر ہو جائیں پھر آپ کے نزدیک سوال ہوگا کہ بھائی اصل میں جو ویلیو رکھتا ہے وہ ہے کیا، کس چیز کی ویلیو. مثلا کل جیسے ابھی بات ہوئی، آخر میں جو بات ہوئی تھی کہ بھائی $5,000 چلے جاتے ہیں دل دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے. دو رکعت نماز جاتی ہے دل دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا ہے. تو بھائی ایک فجر کی نماز $5,000 بھی نہیں ارزش کر رہی، ویلیو نہیں کر رہی یار. تو یہ اللہ کے نظام میں اس کی ویلیو ہے اتنی یا نہیں ہے؟ تو آپ جب جا کے کور ایشوز کو اپنی لائف کے سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے بھائی وہ جو کور اچیومنٹ ہے، جو اللہ کا نظام کہہ رہا ہے، وہ ہے کیا. کم سے کم تھیورٹیکلی کلیئر ہو جائیں، کیونکہ جب آپ اور میں تھیورٹیکلی کلیئر ہوں گے تو پھر ایک ٹائم ہوگا اور ہوتا ہے کہ انسان کا ضمیر اندر سے اس کو پنچ کرتا رہتا ہے کہ تم نے وہ نہیں کیا جو تمہیں کر لینا چاہیے تھا. اچھا اگر تھیورٹیکلی بھی کلیئر نہیں ہوا تو زندگی گزرتی چلی جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم آ کر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آئیڈینٹی جو اہل بیت ہمیں دینا چاہتے تھے وہ کیا تھی، جس جگہ وہ ہمیں پہنچانا چاہتے تھے وہ جگہ کون سی جگہ تھی. تو ہم سب کو ایک بات پتا ہے، وہ یہ کہ بھائی وہ جتنا بھی ہمیں دیکھنا چاہتے تھے دنیا سے اس کا تعلق ایک حد تک تھا، لیکن وہ جو اصلی چیز تھی وہ ایک آخرت کی تیاری تھی. اب آخرت کی تیاری میں ہمیں کیا دینا چاہتے تھے؟ تو میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا تھا اس معاملے کو کہ بھائی ہمیں اپنے طور پر تھیوری میں اس بات کی کلیریفیکیشن بالکل ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. البتہ ایک جملہ اس میں اور اضافہ کرتا چلوں، پوائنٹ وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ دنیا کو ہمیں برباد کرنا ہے، وہ بھی نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کو برباد کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی آبادی آخرت کی بربادی کے بعد ہو، یہ بھی نہیں چاہتے. دنیا آباد ہونی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو مثلا وہ چاہیں گے کہ ہم گھر بنائیں یا نہیں بنائیں؟ چاہیں گے کہ بنائیں. بزنس کریں یا نہیں کریں؟ بالکل چاہیں گے بزنس کریں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام کے سامنے ایک جوان آیا اور وہ جناب علی جب امام کے سامنے پہنچا تو امام نے پوچھا کہ تمہارے بابا کیسے ہیں، تمہارے والد کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ اب گھر پر ہیں۔ تو امام نے پوچھا کہ پہلے تو بزنس کرتے تھے، کام کرتے تھے وہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں پہلے کام کرتے تھے لیکن اب وہ جو ہیں وہ گھر پر ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا جسمانی طور پر کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ تو کہا نہیں، بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے لیکن اب بس اب وہ گھر پہ بیٹھے۔ فرمایا ان سے کہا ایسے نہیں کریں، ایسے نہیں کریں، کام کریں، کام کریں۔ خود امام ایک خاص عمر کے باوجود کھیت کے اندر کام کرتے نظر آئے کسی کو۔ تو اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ اتنی گرمی میں اس عالم میں کھیت کے اندر کام کرتے نظر آ رہے ہیں؟ تو مثلا اس نے نعوذ باللہ تعالیٰ امام کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی آپ عبادت کریں، آپ پرہیزگاری کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی حلال کی تلاش کے لیے نکلا ہوا ایک انسان ہوں۔ پسند کرتے تھے، پسند کرتے تھے، کام کریں، جدوجہد کریں، اللہ کے بندوں کے لیے محنت کریں۔ نہ کہ امام کو مثال کے طور پر اس کھیت کی پروڈکشن کی ضرورت تھی، نہیں، پروڈکشن کی ضرورت نہ بھی ہو، اللہ کی زمین ہے، آباد کرو، اللہ کے بندے ہیں، کام کرو، اللہ کے بندوں کی زندگی سے کوئی مشکل حل کرو، یہ خدا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا چاہتا ہے؟ بینک بیلنسز بنے، پراپرٹیز بنے، شہرت آئے؟ نہیں، کچھ اور چاہتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ کل عرض ہوا پہلا پوائنٹ جو خدا چاہتا ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ بنے، اس کو پرائرٹی دی ہے۔ اچھا، ہم اس دین میں ایسا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ بھی عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں آپ کو اور مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، تو ہم نے کہا بھائی اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم لوگ متقی ہوں، ہمیں تقویٰ کی طرف جانا ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے، جو ہمارے ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ عزت اور احترام کسے دینا ہے، رسپیکٹ کہاں پر ہے؟ ہم لوگوں نے دونوں کو علیحدہ کیا ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہیں گے خدا چاہتا ہے کہ ہم متقی بنیں، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب جناب علی دو بچے ہیں جو ایک متقی ہے اور ایک دنیا کے حساب سے بہت آگے ہے، فیملی میں رسپیکٹ کس کی ہے؟ آپ کی اپنی فیملی میں، مثلا آپ کے دو بزرگ ہیں اور ایک بزرگ وہ ہیں جن کے پاس فائنینشلی بہت اسٹرینتھ ہے لیکن تقویٰ میں اچھا نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا بندہ ہے، کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے اس کی، نہ کہ اسے سستی کی ہو، اگر سستی کی تو غلط کیا ہے، لیکن بہرحال تقویٰ پرہیزگاری کے اندر ہے، کمائی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ فیملی میں رسپیکٹ کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ یہ غلط کام ہو گیا، ہم نے دونوں کو علیحدہ کر دیا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، پریکٹس میں کچھ اور کر رہے ہیں۔ جس ٹائم پہ ہم جس چیز کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں ایکچولی اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اپنے بچے کے سامنے اس کے ٹیچرز کو رسپیکٹ دیں تو اس کے ذہن میں ٹیچرز کی ایک رسپیکٹ آئے گی، وہ اس کی لائف کا آبجیکٹو بنے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچے کے سامنے کسی اور کو رسپیکٹ دے دی اور آپ زبان سے لاکھ کہتے رہے کہ ٹیچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس سے کام حل نہیں ہوگا، بالکل حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں بہت زیادہ اس بات کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ قرآن کو پریکٹیکلی کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں، اس سے بچے کو پتا چلے گا کہ میں اگر قرآن سیکھوں گا تو ہوگا کیا، اور اگر آپ زبان سے صرف کہتے چلیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک پوائنٹ بھی ساتھ میں رکھ لیجئے کہ جو آپ لائف کا آبجیکٹو بنائیں آپ نے رسپیکٹ بھی اسی کے اوپر رکھنی ہے، اپنی زندگی میں اس کو لے کے چلنا ہے، ورنہ تو کہنا کہلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو تو بچوں کی تربیت کا جو معرکہ جھیلنا پڑ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ کس خطرے میں خود بھی ہیں اور کس خطرے میں آپ کی نسلیں بھی ہیں، اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، وہاں پہ بھی ایسی خطرات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس کی انٹینسٹی تھوڑی زیادہ ہے، تو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا۔ تو اہل بیت نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ زندگی میں تقویٰ اختیار کریں، اس کو اپنی آئیڈینٹی بنائیں۔ چند پوائنٹس اس کے اوپر مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، اس تقویٰ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ مثلاً اگر کوئی یہاں پر بیٹھا اور وہ کہے کہ مولانا چلیے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا اور ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ ہو، یہ تقویٰ آتا کیسے ہے؟ سب کو نجف جانا ہے، سب کو قم جانا ہے متقی بننے کے لیے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا ایسا۔ تو اس تقویٰ کا حصول کیسے ہوگا اور کہاں سے ہم اس کو شروع کرتا دیکھیں، میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ہم ان کی نصرت مانگتے ہیں اہل بیت کی. اصل پوائنٹ نصرت کا یہاں پر ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کو کوئی جسمانی نقصان ہو رہا ہو, آپ ان کی نصرت مانگیں گے کہ مولا مدد کر. آپ کسی مشکل میں پڑے ہو تو آپ کہیں گے کہ مولا مدد کریں, بہت اچھا کریں گے. اصل میں آپ کو جو سب سے زیادہ نصرت چاہیے اور مدد چاہیے اس میں چاہیے کہ اے امام میں آپ کے پیغام پر عمل کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پیغام پہ عمل کرتے ہوئے متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہوں. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور نیت کرنے لگیں تو امام سے, امام وقت سے توسل کریں کہ میری نماز اچھی کر دیں. ہم اور آپ کیسے کوئی بزنس کرنے لگتے ہیں, پہلے حدیث کسا کرواتے ہیں, یہ کروائیں وہ کروائیں تاکہ اہل بیت کی برکت ملے. تو فرماتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے امام وقت سے نصرت طلب کرو تاکہ نماز اچھی ہو جائے کسی طریقے سے, اور نماز اچھی ہوگی تو پھر تو سارے کام اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو تقویٰ کیسے حاصل کریں, تقویٰ کا مین پوائنٹ کہاں سے شروع ہوگا؟ ان تمام باتوں کے بعد کہ آپ نے عقائد پہ محنت کر لی, مثلاً موحد ہیں, ایک خدا کو مانتے ہیں نظریے کے اندر, نبوت مانتے ہیں, امامت, قیامت, عدل, یہ سب ماننے کے بعد کیسے شروع کریں؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم یوں سمجھ لیں جیسے یہ جو دل ہے, یہ ہمارا وجود ہے, اس میں جتنی دیر خدا ہے یہ تقویٰ کی طرف جا رہا ہے, اور جتنی دیر خدا نہیں ہے یہ ڈسکنیکٹڈ ہے. ہم مثال کیا دوں آپ کی خدمت میں, ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ محمد, آپ ان میں جب نماز پڑھ رہے ہیں, فرض کرنے ہم نے ظہر کی نماز شروع کی یا ابھی وقت کے نزدیک مغرب کی نماز شروع کی, مغرب کی نماز میں فرض کر لیجیے, ابھی میں تو ٹائم دیکھتا رہتا ہوں کہ بھائی ٹائم وقت ختم کروں, تو فرض کرنے میں نے 8 منٹ مغرب کی نماز پڑھی, کتنی دیر خدا کو سوچا تھا؟ یہ میرے تقویٰ کی بیس ہے, یہ تقویٰ کی بیس ہے. یہ تو میں نے نماز کی مثال دی, 24 گھنٹے جو زندگی گزاری اس میں کچھ دیر تو ہم سو گئے, کچھ دیر کیا ہوا, یہ بتائیں خدا کتنی دیر دماغ میں تھا؟ جتنا یہ ڈیوریشن بڑھے گا آپ کا, آپ متقی ہیں, آپ کا تقویٰ بڑھے, اس ڈیوریشن کو بڑھا دیں گے اسی طریقے سے. تو مثال کے طور پر آپ جناب کہاں سے شروع کریں؟ کم سے کم نماز سے شروع کریں, اور نماز کے اندر کیسے آپ توجہ کو بڑھائیں گے؟ پتہ نہیں کتنے علماء نے کیا کچھ بتایا ہوا ہے, مجھے صرف پوائنٹس عرض کرنے آپ کی خدمت میں, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. شروع میں ایک دفعہ خیر کہہ چکا ہوں کہ نماز میں کھڑے کیسے ہوں, اس کو آپ اسٹڈی کرتے رہیے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے, لیکن 2-3 پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نمبر ایک تو نماز میں اٹینشن کو بڑھاتے چلے جائیے. طریقے اس وقت میں طریقے پہ گیا تو پورا ایک دن تو اسی میں لگ جائے گا, لہذا میں اس کو زیادہ نہیں ٹچ کرا, لیکن اگر اس میں بھی ایک بات کہوں, ہمیشہ نماز میں کم از کم یہ سوچتے رہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. یہ 2 پوائنٹ سوچتے رہیں, کس کے سامنے کھڑے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. مثلاً آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ, مطلب کیا؟ خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے. کیوں کہا یہ؟ ابھی رکوع میں کہا تھا سبحان ربی العظیم و بحمد, ابھی سجدے میں کہیں گے سبحان ربی العلی و بحمد, ان دونوں کے بیچ میں خدا نے جملہ کیوں کہلوایا؟ شاید یہ سمجھانے کے لیے کہ تم یہ دیکھ لو تمہاری حمد اس قابل ہے کہ خدا اسے سنے. دیکھو اچھا, نماز میں توحید ہے, کیسے توحید ہے؟ مثلا جب آپ اٹھنے لگیں گے تو کیا کہیں گے؟ بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, اللہ کی دیوی طاقت و قدرت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. اور اس کے پیچھے ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ کہ ساری زندگی جو کچھ کرتا ہوں وہ اسی طاقت و قدرت سے. یہ توحید سکھانے کے لیے جسچرز, اس کے رکوع میں سر اس طرح نکلا ہوا ہو, کیوں؟ یہ کہنے کے لیے کہ خدا تیرے راستے میں گردن کٹانے کو تیار ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے, کیا کہنے کے لیے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. روایتیں کہتی ہیں یہ 2 سجدے, پہلا سجدہ تمہاری خلقت ہے, دوسرا سجدہ تمہاری موت کی طرح ہے. اور یہ جو بیٹھے ہو یہ دنیا کی زندگی ہے چھوٹی سی. نماز کو میننگ فل بنائیں. یہ چند منٹ کی نماز میری اور آپ کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے. میننگ فل بنائیں. اور میننگ فل کیسے رہے گی؟ اٹینشن بڑھانے کی. اٹینشن کیسے بڑھائیں گے؟ میں نے عرض کیا اس کی میننگس کے اوپر غور کریں, اس کے جیسچرس کے اوپر غور کریں. یہ سمبولک جیسچرز ہیں سارے, سب کا سب کچھ سمجھانے کے لیے. عرض کیا تھا کہ انگلیوں کو ملا کے رکھیں جب کھڑے ہو رہے ہوں, اللہ کے بندے کی طرح رکھیں. بہت سارے پوائنٹس ہیں. امام سے توسل کریں شروع میں. نماز شروع کرنے سے پہلے استغفار کریں کہ دو نمازوں کے درمیان آپ جو کچھ انجام دیں گے وہ ڈائریکٹلی آپ کی نماز کو اثر ڈالے گا. تو اگر آپ نے زور اثر پڑھ لی پھر مغرب عشاء پڑھنے کھڑے ہوئے, اور زور اثر مغرب عشاء کے درمیان خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ بے ترتیب زندگی گزاری ہے, مغرب اچھی نہیں ہوگی, نماز خراب ہو جائے گی. پھر میں پوائنٹرز عرض کروں گا. نماز کے اندر پوائنٹرز لگائیں. مثال کے طور پر آپ نے نماز کے اندر دوسری رکعت کے اندر تشہد پڑھنا ہے, چوتھی رکعت بھی ہوئی تشہد پڑھنا ہے, آخری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے. تشہد کے بعد سلام آئے گا تو آپ کہیں گے السلام علیک ایہا النبی. یہ ڈائریکٹ سلام ہے اللہ کے نبی کو. تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں اگر میری نماز صحیح ہوئی نا تو میں سلام میں نبی پہ ذات پہ توجہ دوں گا, اور اگر میں سلام میں نبی کی ذات پہ توجہ نہیں دے پا رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نماز کام کی نہیں تھی, اچھی نماز نہیں پڑھی. ورنہ نبی کو سلام کرنے سے کیوں محروم رہ گیا میں؟ تقویٰ کو یہاں سے شروع کریں, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا ہے. اس کے ساتھ انہینس کرنے کے لیے, اللہ کے ساتھ کنیکشن کو بڑھانے کے لیے ایک پریکٹس اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, بلکہ دو پریکٹس عرض کروں گا, اور اس کے بعد ایک اور میننگ, اور انشاءاللہ سوچتے ہیں کہ کچھ مدد ملے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو پریکٹسز. پہلا, کچھ دیر کے لیے سجدے میں جائیں, خدا سے گفتگو کریں, خدا سے بات کریں. شاید کوئی آپ عربی کی دعا نہ پڑھیں, کچھ نہ کریں, خدا سے بات کریں جیسے آپ کسی اور سے بات کرتے ہیں. خدا سے گفتگو کرنا سیکھیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کنیکشن. خدا کے ساتھ رابطہ بنائیں. یہ کنیکشن آپ کا جتنا بڑھتا چلا جائے گا آپ کا تقویٰ پرہیزگاری بڑھتی چلی جائے گی. تو اگر آپ نے اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا آپ کی زندگی میں خود بخود اللہ کی طرف جانا بڑھ جائے گا, خود بخود آپ کے گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ اگر گناہ زیادہ کریں گے تو کس منہ سے بات کریں گے پھر؟ تو جیسے آپ نے ایک کام شروع کیا ڈیلی کی بیسس پر, کوئی ایک ٹائم لگا لیجیے, صبح کو رات کو کبھی بھی. سجدے میں کہتا ہوں اس لیے جائیں تاکہ آپ کا جو دیکھنے کا وہ فریم ختم ہو جائے, آپ خدا کی طرف توجہ دیں, خدا سے گفتگو کریں, کلام کریں. اور اس لیے کہہ رہا ہوں عربی میں نہ پڑھیں, چونکہ عربی میں بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اردو میں بولیں یا انگلش میں بولیں, جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں بولیں, تاکہ آپ کو واقعا مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ ہم خدا سے بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ کا کنیکشن بنے گا یہ آپ کے تقویٰ کے لیے گراؤنڈ بنا دے گا, آپ کی دل کی پاکیزگی کے لیے. تو دو باتیں ہو گئیں. نمبر ایک, نماز کے اندر بھرپور توجہ دیں. نماز میں توجہ کے لیے کیا ہونا ہے وہ دو چار چیزیں اس میں میں نے بہت تیز تیزی سے عرض کر دیں. اور ایک بہت بڑی مشکل ہے ہم انسانوں کے ساتھ, ہم لوگ ایک گھنٹہ جو سنتے ہیں وہ 20 منٹ کے بعد 80% بھلا دیتے ہیں. تو میں ابھی جو کچھ بول رہا ہوں یہ اگر میں نے 9:45 پہ اسپیچ ختم کی تو 10:15 آپ میرے بولے میں سے 80% بھلا چکے ہوں گے. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو آپ اپنے دماغ میں 20% رکھیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے رکھیے گا. صرف یہ نہیں رکھیے گا کہ مولانا صاحب کی ٹیڑھی ٹوپی تھی یا سیدھی ٹوپی تھی, کام کی چیزیں رکھ لیجیے گا تاکہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ کام آ جائے.
تو میں نے اللہم صل علی محمد
آل محمد. تو جو پوائنٹ عرض کیے, نماز سے پہلے استغفار کریں, دو نمازوں کے درمیان جو کام کیے ان پہ استغفار کر لیں, تھوڑا سا ریویو کر لیا اگر انسان تھوڑا سا ٹائم لگا کہ 2-3 منٹس کے اندر ہی دیکھ لیں میں نے دو نمازوں کے درمیان کیا کیا. استغفار کریں, وقت کے امام سے نصرت طلب کرے بقول کہ کس کا فرمانا تھا، یہ فرمان تھا آیت اللہ العظمیٰ بحضرت مرحوم کا، وہ فرماتے تھے کہ وقت کے امام سے توسل کرے. نماز کے دوران جو کہہ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس پہ غور کریں کس کے سامنے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سمبولک جیسچرز ہیں ان کے سمبولزم کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک پوائنٹ. دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ سے کلام کریں، اور ایک منٹ دو منٹ جتنا بھی، یہ حتیٰ ایک منٹ بھی بہت ہوگا، اگر واقعاً کلام کرنے پہ آ جائیں بہت بڑی بات ہے، اگر ایک منٹ بھی اچھا بات کر لیں تو بہت نورانیت ملے گی اس سے. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور مجھے تجربے کرتے ہوئے اب وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، تو ان تجربوں کے نتیجے میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ کرے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو سماعت فرمائیے اور اس حصے میں رکھ لیجیے گا جس کو ابھی ڈیلیٹ نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ انشاءاللہ یہ چلے. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ نے دیکھا گاڑی جمپ اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی، اسے ایک کرنٹ ماننا پڑتا ہے. ہم لوگوں کے دل بھی نا اس دنیا کے اندر رہتے رہتے تھک جاتے ہیں، ان قلوب کو ایک جمپ اسٹارٹ دینا ہوتا ہے. ایکچولی یہ نماز کی جمپ اسٹارٹ ہے، صحیح ہو جائے نا تو یہ دل کو چارج کر دیتی ہے، ٹائم صحیح گزرے گا. یہ جو میں نے عرض کیا نا ایک منٹ خدا سے بات کریں، یہ سپر چارجر ہے چارج کرنے کے لیے. اب میں ایک اور بتا رہا ہوں، یہ تیسرا اس چارج کے اندر ہے، کیا ہے؟ تسبیح صحیح سے پڑھیں، تسبیح صحیح پڑھیں. یہ تسبیح جنت ہے، جنت ہے. یہ کیا ہے؟ تین اسٹیپ بتاؤں گا، تین پوائنٹس تسبیح کے لیے. کاش میری بات میں اثر آ جائے انشاءاللہ. نورانیت بڑھانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہم لوگ جب کوئی بات ایسی کہنے لگتے ہیں نا جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو کمزور ہیں، ہماری بات میں اثر نہیں آئے گا، تو ہم پیچھے پیچھے دماغ میں اہل بیت سے نصرت طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں اور آپ ہی کے نام پہ آئے ہیں، یہ ہمارے لیے تھوڑی آئے، تو آپ ہماری بات میں ہمیں نکال کر بات کا اثر ڈلوا دیں کسی طریقے سے. تو میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا، آپ کو کوئی اچھی بات سننے کو ملے نا تو یہ جو بولنے والا ہے اس کو نکال دیں، اور یہ سوچیں کہ اہل بیت کا علم مجھے مل رہا ہے، مجھے عمل کرنا ہے، تو پھر آپ کا دل انشاءاللہ ایکسیپٹ کرے گا جلدی، اور اس پہ آپ عمل بھی کریں انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. تسبیح میں تین پوائنٹس، اور اس سے پہلے، پہلا پوائنٹ اب بھی عرض کروں گا، اس سے پہلے جو آپ کی نیت ہے، آپ تسبیح میں نیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اللہ کا شکر. ہمارے والدین نے ہمیں کچھ چیزیں بہت اچھی سکھائی ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا احسان مند ہونا چاہیے، کچھ چیزیں بہت اچھی سکھائی ہیں. مثلا مجھے یاد ہے میں یہ تسبیح پڑھنا ہماری والدہ نے سکھایا تھا، کوئی بات ہی نہیں تھی، ظاہر سادہ سی بات تھی، لیکن انہوں نے نیت یہ سن یہ بتائی تھی، وہ کہتی تھیں یہ نیت اس طرح سے کرو، تسبیح پڑھتا ہوں بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام تو انہوں نے ایسا سکھا دیا بچپن میں کہ نیت میں بیوی بی کو ریفرنس کے طور پہ استعمال ضرور کرو کہ تسبیح ہے کس کی، تسبیح ان کی دی ہوئی ہے. دیکھو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، امام معصوم ایک جملہ فرماتے ہیں، ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں، ایک غیر معصوم سن کے ہمیں بتا دیتا ہے. یونس ابن عبد الرحمن نے ایک روایت سنی ہمیں بتا دی، زرارت ابن آیون نے ایک روایت سنی ہمیں بتا دی، فلانی نے ایک روایت سنی ہمیں چلو سن لیا. ایک دفعہ بولنے والے رسول اللہ ہیں اور سننے والے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جس روایت میں سننے والے یونس ہیں اس میں یہ گمان ہوگا کہ امام نے یونس ابن عبد الرحمن کو خود بھی بہت فاضل آدمی ان کی عقل کے حساب سے بتائی ہوگی، جس میں سننے والا کوئی اور ہے، مثال کے طور پر اتنا زیادہ معنوی طور پر علمی طور پر بڑا آدمی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ شاید روایت بولتے وقت اس آدمی کے سٹینڈرڈ کے حساب سے کہی ہو، لیکن ذرا سوچو کہ بولنے والے نبی خدا ہیں، اللہ اکبر، اور سننے والی وہ عظیم و شان ہستی ہے، یا اللہ، اور یہ نبی خدا نے بی بی کو تحفے کے طور پر فرمایا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی دنیا آرزو کرے. آپ خود تصور کریں، اگر نبی خدا، میں بہت چھوٹی سی ایک مثال کر کے کر رہا ہوں، اچھی مثال نہیں ہے لیکن میں ایسی عرض کر رہا ہوں، اگر نبی خدا بی بی کو ایک ہیرا دیتے اور آپ کے پاس کوئی چانس ہوتا کہ اس ہیرے کا ایک مائکرو پیس آپ کو کہیں مل جائے، تو آپ کو وہ لے کر کیسا لگتا؟ اس کے لیے میرا خیال میں اگر میں پوری زندگی کا جو کمائی تھی وہ دیتا کہ ہیرے کا وہ ٹکڑا مجھے مل جائے کسی طریقے سے، تو ورتھ تھی یا نہیں تھی؟ ورتھ تھی. کہ بھائی یہ ملنا امپورٹنٹ ہے. رسول خدا نے اپنی صاحبزادی کو ہیرے نہیں دیے، دعائیں دی ہیں، عبادتیں دی ہیں، علم دیا. ان کی اصل میراث یہ ہے، اس میں سے یہ تسبیح ہمیں مل گئی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کتنی بڑی بات ہو گئی ہے. امپورٹنس دیکھیں ہم، تو آپ جب نیت کریں تو ذرا سا اس کی امپورٹنس کو سوچ لیں کہ بھائی یہ نبی کا تحفہ تھا یہ، اور کس کو دیا گیا تھا، اور آپ کو بیچ میں سے ایک حصہ مل گیا ہے. ایک بات آپ کو پہلا پوائنٹ، جس اسپیڈ سے میں اور آپ آج کل تسبیح پڑھ رہے ہیں یا پبلک پڑھ رہی ہے، اس کے بعد تو کچھ ملنے کی توقع ویسے بھی نہیں. تھوڑا سا اسپیڈ کم کریں. میں جب اس مسئلے کے اوپر شروع شروع میں غور کیا کہ بھائی تسبیح کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ بھائی ہماری پبلک تقریباً 18 سے 20 سیکنڈ میں تسبیح ختم کر لیتی ہے. اچھا، ایک تسبیح اگر ٹیکنیکلی اس میں دیکھیں تو اس میں 200 ورڈ ہیں، 200 ورڈز. اللہ ہو اکبر، یہ 2 ورڈ ہوتے ہیں، اللہ ایک ورڈ ہے، اکبر ایک ورڈ ہے، تو یہ 34 ٹائمز ہو گیا، تو یہ 68 ہو گئے. اسی طرح الحمد للہ 2 ورڈز ہیں، یہ 33 ٹائمز یہ ہے، تو 66 یہ ہو گیا. سبحان اللہ پھر 2 ورڈز ہیں، وہ بھی 66، سب ملا کر 200 ورڈز بن رہے ہیں. 200 ورڈز کتنی دیر میں کہتے ہیں یہ لوگ؟ 20 سیکنڈ میں. اس کا مطلب ہے 1 سیکنڈ میں 10 ورڈز. تو پھر تو واقعا تسبیح کا اثر ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ تسبیح بہرحال ایسی نہیں ہے. تو آپ پہلا، میں آپ کو کیا ریکمینڈ کروں گا، بہت میں ایسی کوئی چیز آپ سے نہیں کہوں گا جو آپ نہیں کریں ویسے بھی کہ بھائی مشکل ہو گیا، نہیں آسان کروں. اب یہ کریں کہ اس تسبیح کو 20 سیکنڈ سے نکال کر جو ایوریج ہماری قوم کر رہی ہے، اس کو 1 منٹ 1.5 منٹ پہ لے آئیں. 1 منٹ زندگی میں بہت ہوتا ہے کیا؟ مت پوچھیں کہ چائے پینے میں کتنے لگیں گے. 1 منٹ کوئی ورتھ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بیوی کی تسبیح ڈھنگ سے بولو، تھوڑا سا سکون. اتنی ناانصافی اتنی بڑی عبادت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، صحیح؟ تھوڑا سا رک کے 1 منٹ لگاؤ. کیسے پڑھیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح تھوڑا تھوڑا سا رک کے. دوسری بات کیا کریں؟ دوسری بات یہ کریں کہ جیسے آپ یہ ورڈ کہیں، اللہ اکبر، یا الحمدللہ، یا سبحان اللہ، تھوڑا سا اس کے میننگز کو سوچیں. مثلا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عظمت. اچھا، آپ کے سامنے اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی اللہ کی عظمت کی کوئی نشانی بتاؤ، تو کیا ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ مثلا ممکن ہے مجھ سے کوئی کہا مولانا یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، کیوں اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ ہلتے ہیں تو پوری دنیا ہلا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. چلو آپ تھوڑا سا اس کو سوچو، اللہ کی عظمت کی نشانیاں کیا. مثلا مجھ سے کوئی کہے مولانا یہ جو کائنات ہے نا، یہ جو اسپیس کے اندر ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، کتنے ملین لائٹ ایئرس تک دنیا ہے، اور کتنے 100 ملین لائٹ ایئرس تک دنیا ہے، اور کتنے بڑے بڑے پلانٹس ہیں اور اسٹارز ہیں اور یہ اور وہ ہیں، یہ عظمت ہے خدا کی. چلو تم یہ سوچ لو، کچھ بھی کرو، اللہ اکبر کہتے وقت خدا کی عظمت کو سوچو، خدا کی کبریائی کو سوچو، اور اس کبریائی کے مقابلے میں اپنی حقارت کو بھی سوچو. کہ ہم اس کبریائی کے مقابلے میں ہم ہیں کیا. یہ 34 مرتبہ 34 ٹائمز آپ نے کہنا. اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہتے وقت کیا سوچیں؟ اللہ کی نعمت ہے. سوچو نعمتیں کیا کیا ملی ہیں. ہم انسان جو نہیں ملی ہے اس کو زیادہ سوچتے ہیں, جو ملی ہے اس کی شکر گزار نہیں ہوتے. جو ملی ہے وہ بہت ہے, شکر کرو. خدا بڑھا دے گا. کیا بڑھائے گا؟ نعمتیں نہیں بڑھائے گا, تمہیں بڑھا دے گا. یہ بہت عجیب پوائنٹ ہے. ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں بڑھا دوں گا, نہ کہ صرف نعمتیں بڑھا دوں گا, تمہیں بڑھا دوں گا. تو الحمدللہ کہتے وقت کیا کریں؟ خدا کا شکر کریں, نعمتوں کو تھوڑا تھوڑا سا یاد کریں, شکر کریں. سبحان اللہ کہتے وقت کیا کہیں؟ سبحان اللہ کہتے وقت سوچیں جتنے بھی نقص ہیں, جتنے بھی عیب ہیں, جتنی بھی ڈیفیشنسیز ہیں, یہ ہماری طرف سے, خدا میں نقص نہیں ہے. اگر کوئی غلط چیز ہے دنیا کے اندر, وہ ہم مخلوق کی طرف سے, خالق کی طرف سے. اچھا تھا میری زندگی بھی ایسے ہی ہے. آپ سبحان اللہ کہتے وقت یہ سوچیں. صاحب یہ دو پوائنٹ ہو گئے, میں تیسرا پوائنٹ بس ایک اور عرض کروں گا, اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ ان سب کے اوپر مددگار پوائنٹ ہے. اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بہت آسان پوائنٹ ہے اور یہ چینج کرنے والا ہے. اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پوری کہانی سناؤں گی, آدھی سی سناؤں, تھوڑی سی سناؤں, بس اتنا سا عرض کر دوں, یہ جو ہمارا وجود ہے, پوری کائنات, یہ اللہ کے میسیجز کو ریسیو کرتا رہتا ہے. پوری کائنات اللہ کے میسیجز کو ریسیو کرتی رہتی. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. قرآن کریم, روایت نہیں ہے, قرآن کریم. ان من شیء, کوئی چیز ایسی نہیں, شیء, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. اللہ کے نبی ایک درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, جب مدینے نئے نئے تشریف لائے مسجد نبوی میں. تو جب وہ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو لوگ کم ہوتے تھے, وہ سامنے بیٹھ جاتے تھے, نبی درخت سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر جب پبلک تھوڑی زیادہ ہوئی تو کسی نے ممبر بنا دیا. یہ جو ممبر ہمارے ممبر ہیں, یہ سب شبیہ اس ممبر رسول کی. تو کسی نے اس طرح کا ایک ممبر بنا دیا جس کے اوپر نبی اکرم 2-3 اسٹیئرس چڑھ کے بیٹھے اور پھر ارشاد فرمائے. نہیں معلوم اصل ممبر میں کتنی اسٹیئرس تھیں, لیکن میرا خیال میں 2-3 ہوں گی. تو وہ جب نبی خدا تشریف لائے اور کسی نے بتایا کہ اے نبی آپ کے لیے ممبر بنایا ہے, اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہو, تو نبی اس ممبر پہ جانے لگے. جب ممبر کی طرف جانے لگے تو رک گئے, پلٹ کے آئے, دوبارہ درخت کے ساتھ بیٹھ گئے. درخت کے ساتھ بیٹھ گئے, درخت کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے, درخت کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کے بعد پھر دوبارہ ممبر کی طرف گئے. تو اصحاب جو تھے وہ بہت ہوشیار رہتے تھے کہ نبی جو بھی کام کر رہے ہیں کوئی وجہ ہے. جب بعد میں ہوا تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, آپ ممبر تک جاتے جاتے رک گئے تھے, پھر واپس آئے, درخت کے اوپر ہاتھ رکھا آپ نے, تو کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ابھی تک اس درخت کا نام, اس پلر کا نام پڑا ہوا ہے. وہی کیا فرمایا؟ کہا جب میں جا رہا تھا نا تو یہ درخت رونے لگا. کہا یہ درخت رونے لگا کہ اللہ کے نبی پہلے میرے پاس آتے تھے, اب میرے پاس نہیں آئیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس کے پاس جا کے اس کو تسلی دی کہ میں آؤں گا. یہاں تک ہے؟ یہ کائنات سب خدا کی تسبیح کر رہی ہے. صحیح. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تم اس دن کو یاد کرو جب ہم تمہارے اعضاء و جوارح کو زندہ کریں گے جو تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یہ تمہارے لیے گواہی نہیں, خلاف بھی ہو سکتی ہے, حمایت میں بھی ہو سکتی. تو مثلا آپ کی پیشانی گواہی دے گی کہ اس نے سجدے کیے ہیں. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اس طرف سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. تو اب آپ کیا کریں؟ ایک کوئی جیپنیز تھا, تو آئی کئی کہانی بولنی پڑے گی. وہ ایک جیپنیز تھا, اس نے اس بات کے اوپر ریسرچ کی کہ پانی یہ میسیجز کو اپنے اندر لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے, اس پانی کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو ہے, نیٹ کے اوپر موجود ہے, میسیجز فرام واٹر, آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. جیپنیز نام اتنے مشکل ہوتے ہیں مجھے کبھی بھی یاد نہیں رہ پائیں گے, اور لیکن آپ اس کو جا کے دیکھیں گے تو مل جائے گا. اس کی کتاب بھی ہے اسی نام پر. تو اس نے اس کے اوپر سرچ کیا, اس نے ریسرچ کی, تو اس نے دیکھا کہ ہاں یہ میسیجز کو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے اندر. وہ کیسے؟ اس کا ایک طریقہ کار تھا, وہ پانی کو لیتا تھا, وہ ایبسلوٹ زیرو کے اندر ڈراپ کرتا تھا, اس کا کرسٹل بن جاتا تھا, اس کرسٹل کو مائکروسکوپ میں رکھ کر اس کرسٹل کی فارمیشن کو چیک کرتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ جس پانی کے سامنے اچھے میسیجز ہوں ان کے کرسٹل بہت خوبصورت ہیں, اور جس پانی کے سامنے غلط میسیجز ہوں ان کے کرسٹل بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو اس نے بہت تجربے کیے, آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کیجیے گا. پھر میں نے دیکھا کچھ ایرانی اسکالرز نے اس پہ تجربے کیے, تو انہوں نے کسی پانی کے سامنے دعائے کمیل پڑھ کے اس کے کرسٹل نکالے, قرآن پڑھ کے اس کے کرسٹل نکالے, تو دیکھا بھائی فنڈامنٹل ڈفرینس ہے ان کرسٹلز میں کہ جو دنیا کے لوگوں کے سامنے باتیں کی اور وہ پانی گیا, اور یا وہ پانی جو قرآن کے سامنے گیا. تو ریئلائز کیا کہ پانی کے اندر میسیجز سے چینج آتا ہے, پانی کے اندر میسیجز سے چینج آتا ہے. پھر ایک اور سوال ہے وہ کہ بھائی ہماری باڈی کتنا پانی ہے, ہم تو پانی ہی پانی ہیں, صحیح ہے. تو پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی, میں کہا بھائی اگر یہ ہے ہی تو میں ایک ترکیب کرتا ہوں. میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا لیکوڈ ہے, وہ امپورٹنٹ لیکوڈ, وہ بلڈ ہے, خون. اور یہ خون ایسا ہے کہ اس کو ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں پہنچنا ہے, ورنہ وہاں کے سیل مر جائیں گے جہاں خون نہیں پہنچے گا. ہوتا ہے نا, آپ بچپنے میں ہم لوگ ربڑ بینڈ باندھ دیتے تھے انگلی کے اوپر, باقی انگلی کا رنگ چینج ہو جاتا تھا. کیوں؟ تو کہ وہ بلڈ نہیں پہنچے گا تو اس کے سیلز مرنا شروع ہو جائیں گے, صحیح ہے. اگر بلڈ میں کوئی اللہ کا پیغام ڈال دے,
سبحان اللہ,
تو یہ تو ہمارے وجود کے ہر ذرے پہ پہنچ جائے گا. تو پھر میں نے اپنے ذہن میں ہنر نکالا کہ میں نے کہا بھائی میں جب تسبیح پڑھوں گا نا تو ایسے پڑھوں گا جیسے میرا یہ جو دل پمپنگ اسٹیشن ہے یہ پڑھ رہا ہے. تو جب میں کہوں اللہ اکبر تو یوں سوچوں گا جیسے یہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور میرا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ میرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو دل ہے یہیں سے تو خون گزر رہا ہے نا, اور یہاں سے میں خون کو اگر خدا کی تکبیر کا اور خدا کی حمد کا اور خدا کی سبحان کا میسج دے دوں تو یہ میرے پورے وجود کے اوپر سرایت کر جائے گا. صحیح, اب یہ کر کے دیکھیے گا. صحیح, اب میں ایک اور بات, آخری بات اس سلسلے میں عرض کر دوں, وہ یہ کہ اس کو میں نے جب تجربہ کیا تو میں نے دیکھا میرے اوپر اس کا ایک اثر ہوا. میں بہت خوش ہوا کہ بھائی میرے اوپر ایک اثر ہوا. تو میں نے کسی اور کو بھی بتایا کہ بھائی یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور اس کا ایک میرے اوپر ایک ایسا اثر ہوا. تو پھر اس نے بتایا کہ نہیں میرے اوپر بھی یہی اثر ہوا. پھر میں نے ایک اور تجربے کی خاطر کیا کہ میں نے کہیں پر یہ بتایا کہ یہ کرو اور یہ نہیں بتایا کہ اثر کیا ہوتا ہے. تو وہاں سے فوراً رسپانس آیا کہ نہیں اس کا ایک اثر بھی ہے کہ آپ نے وہ نوٹ کیا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ایک کام کر رہا ہے. تو پھر بہت پہلے کی بات ہے کہیں کسی نے مجھ سے پاکستان سے بہت باہر کہیں سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے, تو میں نے یہ ریکمینڈ کیا تو اس نے بتایا کہ میرے اوپر بھی یہ اثر ہو رہا ہے. تو مجھے یہ نظر آیا کہ ہاں بھائی یہ اثر واقعا ہے. اب تو اس بات کو بہت وقت گزر گیا ہے اور میں نے کسی کو نہیں سنا کہ اس کے اوپر یہ اثر نہ ہوا ہو. صحیح ہے, تو میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ اثر کیا ہے, اس کو جانے دیں, آپ کر کے دیکھیں, کر کے دیکھیں. اور اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے تسبیح ہر روز مثلا نماز واجب نمازوں کے بعد پڑھنی ہوتی ہے, پانچ دفعہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں, اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا طریقہ, اگر آپ نے اس طریقے کے اوپر روزانہ پانچ وقت اس طرح سے تسبیح پڑھنا شروع کر دی, ایک ہفتے کے اندر آپ اپنے اندر چینج دیکھ لیں گے, اس سے کہیں کم میں. لیکن میں ایک ہفتہ مارجن میں چھوڑ رہا ہوں, آپ سے کر کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے, بس یہ تقویٰ کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے جو میں نے کہا جمپ سٹارٹ دینے کے لیے تین پوائنٹ ہو گئے. نمبر ایک نماز کو صحیح کریں, نمبر دو اللہ سے کلام کریں, نمبر تین تسبیح طریقے سے پڑھیں. طریقہ عرض کر دیا, درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اہل بیت یہ معنویت ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, یہ معنویت ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. البتہ مجھ سے کوئی پوچھے مولانا تقویٰ بس یہی ہے, تو میں کہوں گا نہیں, یہ تو خیر ابھی سٹارٹ ہوا ہے معاملہ. اصل تقویٰ, سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے؟ سب سے بڑا تقویٰ ہے گناہ ترک کرنا. ایک آدمی تسبیح پڑھتا رہے اس طریقے سے, نہیں پتہ نہیں اور پچیسوں طریقے سے پڑھتا رہے اور گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا تقویٰ گناہ ترک کرنا ہے, باقی سب چیزیں پھر فائدہ دیتی ہیں. تو تقویٰ کا مطلب کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ یہ کہ بھئی آپ خدا کو مالک تو سمجھیں پہلے. گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں خدا کو مالک نہیں سمجھتا. مالک سمجھتا ہوتا تو اس کی مخالفت کیوں کرتا؟ گناہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا. تو تقوی کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مثلا تقوی تسبیح پڑھنا ہے، تقوی مثلا نماز پڑھنا ہے، تقوی جناب علی وہ ذکر کرنا ہے سجدے میں اللہ سے کرنا. نہیں، یہ تقوی نہیں ہے، یہ معنویت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اصل تقوی کیا ہے؟ اصل تقوی یہ خدا کی بندگی کرنا، جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرنا، گناہ کو ترک کرنا، جو خدا چاہتا ہے جس طرف خدا ہماری زندگی لے جانا چاہتا ہے اس طرف لے کے جانا، یہ تقوی. تو جو انسان اپنی زندگی کے اندر خدا کے راستے پر چلے، خدا کی خاطر چیزیں چھوڑے اور خدا کی خاطر آگے بڑھے، اصل تقوی یہ ہے. باقی یہ جو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ معنویت کو بڑھانے کا راستہ ہے. اس سے معنویت بڑھتی ہے انسان کے اندر، دل کی پاکیزگی بڑھتی ہے انسان کے اندر. اب یہ بہت گفتگو یہاں پہ باقی ہے کہ مثلاً دل کی پاکیزگی بڑھتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو ہم اور آپ سنتے ہیں دل کی نورانیت، قلوب نورانیت، یہ سب چیزیں، دل کا مطلب یہ پمپنگ اسٹیشن نہیں ہے. میں نے تسبیح پمپنگ اسٹیشن کہا ہے، لیکن جب عربی میں روایت کہتی ہے قلب، اس کا مطلب پمپنگ اسٹیشن نہیں ہوتا ہے. قلب ایک اور حقیقت ہے، وہ کچھ اور معاملات ہیں. تو جو آپ کو اور مجھے اس طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں نبیت عطا، ہمارے وجود کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور آپ جب اس دنیا سے جائیں اور وہ ایک اور دنیا میں پہنچیں تو ہم ایک خاص حیثیت میں پہنچیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کیا تھا، چونکہ مجھے آج اس ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرنا ہے، تو میں تھوڑا سا اس میں ایک اور پوائنٹ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انسان کے اندر کچھ خواہشات ہیں اور ٹیکنیکلی اس کو تین خواہشوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ، علم اخلاق کے اندر جس کی کتاب میں نے آپ کو ریفر کی تھی، اس میں قوۂ شہویہ، قوۂ غضبیہ، قوۂ وہمیہ اس کو ٹیکنیکلی تعبیر کرتے ہیں. یہ وہی انسان کی بنیادی خواہشات ہیں جو انسان کے اندر ہیں. اور ایک چوتھی طاقت ہے قوۂ عقلیہ جو اس کو کنٹرول کرے. ان کے معاملے میں جیتنے کا اصل حربہ کہاں پر ہے؟ کنٹرول. ایک ورڈ اگر کوئی مجھ سے کہے، کوئی ایک ورڈ بتاؤ جس میں اسلام کی تہذیب، اسلام کی ثقافت ٹرو سینس میں رکھی ہو، تو میں اسے کہوں گا کنٹرول. کنٹرول پہ محنت کر. اگر آپ چاہتے ہیں متقی ہوں، آپ چاہتے ہیں تقوی پرہیزگاری ہو، آپ چاہتے ہیں نصرت امام کے لیے تیاری ہو، ایک چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کریں وہ یہ کہ بھائی آپ میں کنٹرول ہے یا کنٹرول نہیں ہے. اگر کنٹرول ہے آپ خود بخود متقی پرہیزگار ہوں گے، تھوڑا سا بھی اگر اس کنٹرول کو استعمال کریں. لیکن اگر کنٹرول نہیں ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک ایسی کلچر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کنٹرول ختم کرنا سکھا رہی ہے، ہر طریقے سے یہ کنٹرول نکلوا دیتے ہیں انسان کے اندر. دین اسلام ایسا بنا اس پہ کہ کنٹرول ہوگا آپ کا. ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. اب انسان اپنے راز تو نہیں کھول سکتا نا ممبر پہ بیٹھ کے، صحیح ہے؟ تو میں اپنی خرابیاں تو نہیں گناؤں گا آپ کو کہ بھائی میرے اندر کیا کیا خرابیاں، تو میں دوسروں کی سناتا رہوں گا بھائی دوسروں کی کیا کیا خرابیاں. تو میں اس سے بچنے کے لیے کہ خدا اس پہ پکڑے گا کہ تم نے دوسروں کی خرابیاں تو بتائیں اپنی نہیں بتائیں، تو میں چھوٹی سی اپنی خرابی بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو کہیں مجھے دانتوں کو ناخن سے کاٹنے کی عادت پڑ گئی. بچپنے پتہ نہیں کس ٹائم میں لگ گئی، اللہ جانتا ہے. تو میں دانتوں کو ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتا تھا. اچھا میں نوٹ کیا کہ بھائی یہ تو گندی عادت ہو گئی. اب پتہ بھی چل گیا کہ بھائی عادت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہی تھی، کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے دماغ میں آیا کہ میں جب بھی ناخن کاٹ رہا ہوں ایکچولی اپنا کنٹرول لوز کر رہا ہوں. اچھا کنٹرول میں ایک ایسی پرابلم ہے، آپ کہیں بھی لوز کریں گے نا، یہ لوز ہونا پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اچھا اگر آپ کنٹرول امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کا کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر آپ نماز میں کنٹرول کریں گے تو آپ کا لائف میں کنٹرول بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ نماز میں کنٹرول چھوڑ دیں گے تو آپ کا لائف پہ بھی کنٹرول نکل جائے گا. خدا نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری خاطر پانی پینے کھانا کھانے پہ کنٹرول کرو، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گناہوں پہ کنٹرول بڑھ جائے گا. تو میرے دماغ میں آئے کہ یہ جو میں ناخن کاٹ رہا ہوں اس سے تو میرا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر دفعہ ناخن اس طرح غلط کاٹنے سے کنٹرول ختم ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے لیے سوچا کہ بس اب میں زندگی میں کنٹرول بڑھانے کی خاطر میں اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹوں گا, دانتوں سے نہیں کاٹوں گا. صحیح. اچھا, انسان کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس بعض اوقات فائدہ دیتی ہیں. تو آپ ہر مہینے کے لیے اپنے لیے آبجیکٹیو بنائیں کہ یہ مثلا اکتوبر کا مہینہ ہے, اب مجھے کیا اچیو کرنا ہے اللہ کے لیے, بنائیں کوئی پوائنٹ. وہ آپ جب لیں گے تو آپ کو اندر ایک جرات آئے گی کہ ہاں دیکھو میں نے خدا کی خاطر یہ کر لیا, پوائنٹر بنا اپنے لیے. تو مثلا میں نے وہ بنایا, جب وہ ہو گیا اور میں ناخن کاٹنا بند کر دیا تو مجھے بڑا حوصلہ ملا کہ میں نے سالوں پرانی ایک گندی عادت کو ختم کر لیا. صحیح ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ کیوں عرض کیا, چونکہ مجھے پتہ ہے جو ناخن کاٹتے ہیں دانتوں سے وہ کیا کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر کوئی ہو تو اس کو مدد مل جائے, اپنے کنٹرول کو بڑھائیں. کنٹرول آپ کا بڑھے گا, آپ کی زندگی پازیٹیو ڈائریکشن میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں, جتنا آپ لائف پہ کنٹرول بڑھائیں گے خدا آپ کی ہدایت بڑھانا شروع کر دے گا, خدا آپ کی ہدایت بڑھانا شروع کر دے گا. تو مثال کے طور پر کھانے پینے میں کنٹرول, گناہوں کے مقابلے میں کنٹرول, نماز کے اندر کنٹرول, بڑھاتے چلے جائیے, بڑھاتے چلے جائیے. اور اس سے آپ کی اور میری زندگی میں اللہ کی ہدایت بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور میں نے عرض کیا اس کا طریقہ کار, وہ یہ کہ بھائی آپ جیسے ہر مہینے کوئی آبجیکٹیو بنائیں اپنے لیے. مثلا ایک چھوٹی سی ایک بات میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو دفعہ, ابھی ریئیکٹ نہیں کیجیے گا پلیز, تھوڑا سن لیجیے گا. جب یہ مجمع مری مری آواز میں درود بھیجتا ہے نا تو دو جگہ پہ ہوتا ہے. ایک تو اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ کچھ سوچ رہا ہوں, اور ایک دفعہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں ختم کرنے کا انتظار کر رہا ہوں. دو پوزیشن ہوتی ہیں جس میں مجمع مری. آپ سوچ رہے ہوں گے, میں برا نہیں سوچ رہا ہوں, انشاءاللہ آپ سوچ رہے ہوں گے. تو اس میں یہ تھا کہ کنٹرول بڑھانے میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لگائیں. مثلا نماز میں نے کنٹرول کی بات کی نا, مثلا آپ یہ رکھیں کہ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں رکوع کا ذکر 3 دفعہ کروں گا, سبحان ربی العظیم بحمدہ, سبحان ربی العظیم بحمدہ, سبحان ربی العظیم بحمدہ, باؤنڈ کر لیں 3 دفعہ کروں. اچھا, مستحب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں مستحب ہے, مستحب ہے. اب یہ کوئی بہت بڑا کنٹرول ہے؟ نہیں, بہت چھوٹا سا کنٹرول ہے. فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا. جسچرز کو کنٹرول کریں. مثلا رکوع کے اندر مستحب ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ کو پیچھے کی طرف پش کریں, اسٹریٹ کریں اپنے گھٹنوں کو, تھوڑا سا پیچھے کی طرف پش کریں, کمر آپ کی اسٹریٹ ہونی چاہیے, گردن نکلی بھی ہونی چاہیے. اس جسچر کو امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر, کنٹرول امپلیمنٹ کریں. فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چلیں. کیوں بھائی؟ بھائی ہم لوگ ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک اڑیں گے کربلا پہنچ جائیں گے سید و شہدا کے لیے قربانی دے دیں گے, ایسے اچانک نہیں ہوتا ہے. بہت محنت کریں گے تب کہیں جا کر امام کی تشریف آوری پر ان کا ساتھ دیں گے. چھوٹے چھوٹے رائٹ اسٹیپس, رائٹ ڈائریکشن میں ہمیں امام کی طرف پہنچا دیں گے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, اور یہ خدا تعالیٰ کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید و شہدا کی محبت دی ہوئی, جو ہمیں رائٹ ٹریک کے اوپر رکھے ہوئے. تو آپ اور میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں, کنٹرول کو امپلیمنٹ کریں, کنٹرول کو بڑھاتے ہوئے چلے جائیں, اللہ کا ذکر کریں. خدا تعالیٰ فرماتے اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت کبھی مت کرو. لائف کا پورا فارمولا ہے اذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یا الہی, خدا میں تو زمین پہ تیرا ذکر کروں گا, تو کائنات میں میرا ذکر کروا دے گا. سید الشہداء نے ایسا ذکر کیا کہ خدا نے کائنات میں یا حسین کہلوا دیا. یا اللہ, کیا ذکر کیا سید الشہداء. اذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. ایسا سید الشہداء نے ذکر کیا کہ خدا نے بھی طے کر دیا کہ کوئی زمانہ ہو کوئی جگہ ہو یا حسین ہوگا. یا کیا ذکر کیا سید الشہداء. سید الشہداء نے, میں معمولا اپنے لیے سوچتا ہوں, سید الشہداء نے زبان سے ذکر نہیں کیا, سید الشہداء نے جگر کے ٹکڑے دے کے ذکر کیا, سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے ہیں, سید الشہداء نے محبت کے قربان کیے. جسم قربان نہیں کیے صرف, محبتیں قربان کر دی. ورنہ تصور فرمائیے کہ کوئی امام حسین جیسا باپ ہو اور علی اکبر جیسا بیٹا ہو. بھائی ہم لوگ دنیا میں رہنے والے دنیا کے ناقص انسان, ہم باپ ہونے کے ناطے وہ محبت نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو جو امام حسین جیسا باپ بچوں کو دیتا ہے. وہ محبت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور بیٹا بھی کیسا بیٹا, علی اکبر جیسا بیٹا. اب یہ جو محبت کا درجہ ہے یہ اتنا عجیب درجہ ہے عزیزو, اگر آپ کو کربلا کی ظرافتیں سمجھنی ہونا, کبھی آپ کا دل چاہے کربلا کی ظرافتیں دیکھیں, تو اس منظر کو تفصیل سے پڑھیں جہاں امام حسین علی اکبر کو الوداع کر رہے ہیں. کربلا کی ظرافتیں اس منظر کے اندر. الحمدللہ رب العالمین, بڑے صغیر کے علماء نے جن چیزوں پہ بہت زیادہ محنت کی ہے, مستند علماء نے, وہ ان مصائب کو جمع کرنے کے اوپر کی ہے اور واقعاً کارنامہ کیا, محنت کی, ایک ایک روایت کو لے کر آئے کہ وہ منظر کیا منظر تھا جب سید الشہداء مثلا حضرت علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے. میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کے ناطے ان روایات کو جمع کرتا ہوں, تو میں چند روایات صرف پڑھا کرتا ہوں مشکل سے مصائب کے اندر, تاکہ وہ منظر کسی طرح جمع ہو جائے. تو آئے دوست, سب سے پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ جاؤ خواتین سے الوداع کر کے آؤ. حضرت علی اکبر جب بیویوں کے خیمے میں آئے الوداع کرنے کے لیے, تو دو تین روایات ہمارے پاس مشہور روایات ہیں. ایک روایت میں ایک دشمن تعبیر کرتا ہے, گویا حمید نے روایت کی, وہ کہتا ہے کہ اتنا ماتم ہوا ہے جو اب تک نہیں ہوا تھا, اتنا اہل بیت اطہار مخدرات نے ماتم کیا ہے علی اکبر کے جانے پر, گریا کیا ہے, نوحہ کیا ہے. کہتا ہے ابھی تک خیمے کے اندر سے ایسی آوازیں نہیں آئی تھیں ماتم کی. اور اس کے بعد وہ جو مشہور روایت ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں سات دفعہ پردہ ہوگا, سات دفعہ پردہ گرا. اچھا, جو ہمارے جوان بچے ہیں شاید ان کو نہ سمجھ میں آؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے. بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر باہر نکلنے لگتے تھے کوئی خاتون پکڑ لیتی, کوئی خاتون سے بات کی, پھر دوبارہ ماتم کرتے تھے. جو عجیب ایک روایت ہے ہمارے پاس, علامہ ذیشان در جوادی کے واسطے سے عرض کروں گا, کوئی بیان فرماتے تھے, کہتے تھے جب ساتویں مرتبہ علی اکبر نکلنے لگے تو کسی نے ابا کا دامن پکڑا تھا. مستحد آدمی تھے, انہوں نے استنباط کیا, انہوں نے کہا جو دامن پکڑا ہے کسی بیوی نے نہیں پکڑا ہے, کسی بچی نے پکڑا ہوگا. بہت عجیب مرحلہ تھا حضرت علی اکبر کا الوداع کرنا. مختصر کرتے ہوئے سید الشہداء کے سامنے تشریف لایا ہے, سید الشہداء کو الوداع کیا ہے. واحد جگہ شاید جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے, واحد جگہ جہاں سید الشہداء نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے کہ خدایا تیری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً شبیہ رسول اللہ ہے, اشبہ الناس برسول اللہ. اس کے بعد عیسو ایک موقع ایک دشمن تھا, وہ شمشیر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ اکبر آئے تو میں اس کو کروں شہید کروں گا ماروں گا. تو سید الشہداء نے دیکھا اور ایک موقع عمر سعد سے کہا, عمر سعد خدا تیری نسل کو ایسے قطع کرے جس طرح تو میری نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے. سید الشہداء کی قلب مقدس کو دیکھیں کیا گزر رہی ہے وہاں پر. دو روایات اور ہیں ہمارے پاس, میں جلدی جلدی عرض کروں. روایت کرتے ہیں جب سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا تو کہا بیٹا علی اکبر میری طرف موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا. بس تھوڑا سا آپ محنت کریں امام حسین کے جملوں کے پیچھے امام حسین کے قوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس دن سے یہ جملے نکل رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک عجیب کام ہوا, جب علی اکبر چلے اور تھوڑی دیر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, جبکہ حضرت علی اکبر کو الوداع کر چکے تھے پھر بھی پیچھے پیچھے آئے. ایسے دو روایات بس ایک اور عرض کروں گا اس موقع کی, جب حضرت علی اکبر گرے زمین کے اوپر, جب حضرت علی اکبر زمین کے اوپر گرے ہیں نہیں معلوم انہوں نے کیا ندا دی ہے, نہیں معلوم کیا ندا دی ہے. سید الشہداء سے دو جملے منقول کرتے ہیں علماء, ایک جملے میں فرمایا علی اکبر آواز دیتے رہو تمہارے بابا کو دکھائی نہیں دے رہا, نہیں معلوم کیسا خبر ہے جو سید الشہداء کے اوپر آیا ہے. اور عجیب ایک اور روایت ہے, نہیں معلوم یہ روایت کتنا صحیح ہے, لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب شہید الشہداء پڑھے تو کم از کم کچھ موقع پر زمین کو ہاتھ لگاتے ہوئے پڑھے. ایسا آخری جملہ بس عرض کروں گا, سید الشہداء جب حضرت علی اکبر کے سرحانے پہنچے ایک جملہ انہوں نے ایسا ارشاد فرمایا, مقتل کے اندر موجود ہے عربی بھی ثبت ہوئی بھی ہے, اس کا مطلب یہ کہ جملہ شاید ہم یقین سے کہہ پائیں کہ سید الشہداء نے فرمایا ہے, لیکن اس جملے کے پیچھے درد بہت زیادہ ہے, اس جملے کے پیچھے غم بہت زیادہ ہے. سید الشہداء جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وہ الگ دنیا کھل افا اکبر میرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا, آپ اس دنیا کے اوپر کو سید الشہداء اپنے جوان کو دیکھ رہے ہیں. آج اس موقع کے اوپر ایک عجیب لمحہ آیا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے احساس کیا کہ سید الشہداء گویا اکبر کے لاشے میں اتنا قائم ہو گئے ہیں. اس موقع احساس فرمایا بھیا اچھا میں آؤں اکبر کے لاشے اٹھانے کے لیے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات من حسين.